بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. گزشتہ سے پیوستہ فطرت کی معنوی خصائل میں سے اللہ پہ توکل، اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، اور نمازوں کو وقت پر اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کے متعلق آپ نے سنا. آج ہم جس نقطے کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہے صحابہ کرام کا منہج، فطرت کے آئین مطابق تھا تو منہج سلف ایک فطرتی منہج ہے. واصل بیان کرتے ہیں، سنن الدارمی کی روایت ہے 213، عائزہ نامی عورت کہنے لگی، رأیت ابن مسعود، میں نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا، یوصی الرجال والنساء، وہ مردوں کو بھی وصیت کرتے اور عورتوں کو بھی وصیت کرتے، ویقول، اور وہ کہتے، من ادرک منکن من امرأة او رجل فالسمت الاول، السمت الاول، فإنا على الفطرة، تمہارے بعد آنے والا کوئی بھی مرد اور عورت اگر اپنی زندگی کے زاویوں کو عمدہ بنانا چاہتا ہے، فالسمت الاول، فالسمت الاول، تو وہ طریقہ اور سلیقہ، وہ سمت، وہ اخلاق، وہ رویہ اختیار کرو جو پہلے لوگوں نے اختیار کیا. فَإِنَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، بے شک ہماری تربیت بھی فطرت پر ہوئی. قال عبد اللہ، خود عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، السمت الطریق، السمت الاول، الطریق الاول، وہ پہلا راستہ جو صحابہ کرام کو سمجھایا گیا اس کو اختیار کرنا تم فطرت پر رہو گے. کون سا راستہ ہے جس کو فطرت کا راستہ ہم کہتے ہیں؟ منہج سلف فطرت کا راستہ ہے. منہج کسے کہتے ہیں اور سلف سے مراد کون ہے؟ منہج، یہ نہج ینہج نہجن سے ہے، جس کا مطلب ہے واضح کرنا، ظاہر کرنا. المنہج والمنهاج والنهج، کھلے واضح اور سیدھے راستے کو کہتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، لم يمت حتى ترككم على طريق ناهج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دار فانی سے رخصت نہیں ہوئے جب تک تمہیں کھلے واضح سیدھے اور طریق مستقیم پر لگا نہیں دیا. منہج کا اصطلاحی معنی، التمسك والسير على طريق واضح مستقيم الذي لا اعوجاج فيه وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين لهم. تو منہج کی اصطلاحی تعریف یہ نکلی، صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع الاتباع کے طریقے کے مطابق ایسے واضح سیدھے اور مستقیم راستے پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنا جس راستے میں کوئی بھی کجر بھی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی اس میں خلل اور نقص نہیں. منہج سلف کیوں فطرت کے مطابق ہے؟ اس کی بنیادی طور پر پانچ وجوہات ہیں. صحابہ اور تابعین کا منہج جو منہج سلف کہلاتا ہے، صحابہ اور تابعین اور تبع الاتباع کا منہج سلف کہلاتا ہے، یہی منہج صحیح علمی منہج ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من كان مستنا فليستن بمن قد مات. جو شخص زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرے. كانوا هم خیر هذه الأمة أبرها قلوبا. صحابہ کرام امت میں سب سے زیادہ نیک دل تھے، وأعمقها علما اور علمی اعتبار سے سب سے گہری بصیرت ان کے پاس تھی. وأقلها تكلفا اور تکلفات سے سب سے زیادہ دور تھے. قوم ویسی قوم تھی، اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صحبت اور دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے چن لیا. فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، چنانچہ انہی کے طریقوں اور اخلاق کو اختیار کرو. فهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزارنے والے تھے، اللہ کی قسم وہ صراط مستقیم پر تھے. نمبر دو، منہج سلف صحیح ترین منہج ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس لیے نقل کرتے ہیں، علیکم باصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کو لازم پکڑو، اور سب سے پہلے حدیث والے صحابہ کرام جنہوں نے یہ ساری روایات یہ حدیثیں نقل کی. فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ صَوَابًا، کیونکہ سب سے زیادہ صحیح راستہ اگر کسی کو نصیب ہوا ہے تو وہ حدیث والوں کو ہوا ہے، اور وہ صحابہ کرام تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس بات کی گواہی دی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم پھر ان کے بعد تابعین عظام، ثم الذین یلونہم پھر ان کے بعد جن کا دور ہوگا تبع الاتباع، جن لوگوں کی تعریف توصیف خود اللہ کے رسول نے کر دی، ان سے بڑھ کر کسی کا صحیح منہج نہیں ہو سکتا. منہج سلفی حقیقی اتباع کا منہج ہے، اطاعت کا منہج ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من المستقر في أذهان المسلمين مسلمانوں کے ذہنوں میں جو بات پختہ ہو چکی ہے، أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء، انبیاء کرام کے وارث اور انبیاء کرام کے خلفاء وہی ہوتے ہیں، هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة الى الله والرسول، جو دین کا صحیح علم رکھنے والے، عمل کرنے والے اور اسی صحیح دین کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں. فهؤلاء اتباع الرسل حقا، اور یہی لوگ حقیقت میں رسولوں کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھی بات، منہج سلف اللہ کا پسندیدہ منہج ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. تو سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کو چن لیا اور اسے سرتاج رسل بنا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد. فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد. تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا. فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے پیغمبر کے وزیر بنا دیا جو دین کی سربلندی کے لیے کمر بستہ ہو گئے. پانچویں وجہ, منہج سلف ہی نجات اور جنت کا منہج ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح الجامع 2042, سلسلہ صحیحہ 204, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان بنی اسرائیل افترقت على 71 فرقہ. بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فِرْقَةً. اور میری امتن قریب 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. كلها في النار, سب کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے. الا واحدۃ, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہی الجماعہ, اور وہ جماعت ہوگی. دوسری روایت میں آتا ہے جب پوچھا گیا کہ ان کی نشانی, آپ نے فرمایا, ما انا علیہ واصحابی, جس دین پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جماعت ہوگی, لوگ ان کو فرقہ کہیں گے اور یہی جنت میں جائیں گے, باقی میری امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. کون سے قواعد و ضوابط ہیں جن کی روشنی میں ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ منہج سلف یہ اللہ کا پسندیدہ منہج ہے اور یہی صحابہ کا منہج ہے, یہی تابعین کا منہج ہے, تبع الاتباع کا منہج ہے, اور یہی کامیاب اور کامران منہج ہے جو جنت میں جائے گا. بہت سارے قواعد میں سے ہم اختصار سے پانچ اصولی قواعد پیش کرنا چاہیں گے. منہج سلف پانچ اصولوں کی روشنی میں تمام مناحی سے ممتاز ہے. نمبر ایک, منہج سلف، سلفی منہج، دین کے ہر مسئلے میں کتاب و سنت کو دلیل بناتا ہے. یعنی صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کے نزدیک صرف دلیل دو چیزیں تھیں، قرآن اور حدیث. کیوں یہ دو چیزیں ہی دلیل تھیں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں غلطی کی گنجائش نہیں. قرآن اور حدیث انسانیت کی فطرت کے عین مطابق دلیل ہے، اس کی حجیت قطعی ہے. اللہ کے کلام ہے، اللہ کے رسول کے کلام ہے. صداقت و عدالت کے دنیاوی تمام معیارات سے یہ فائق ہے، اس میں غلطی اور بھول کی گنجائش ہی نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع 2937، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد ترکت فیکم شیئین، بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدهما، ان کو تھامنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کون سی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْءُ، جو ان دونوں چیزوں کو تھام لے گا کبھی راہ راست سے دور نہیں ہوگا. جس نے اس کو تھام لیا، حوض کوثر پہ میری اس سے ملاقات ہوگی. نمبر دو، منہج سلف، سلفی منہج، اس کے نزدیک دلیل کتاب و سنت ہے، تو اس کا معیار بھی کتاب و سنت ہے. کیونکہ معیار وہ ہوتا ہے جس نے معیار بنایا، اس نے اس معیار کو طے کیا ہو، وہ اللہ تعالی ہیں. معیار وہ ہے انسانی زندگی کا جو آسمانوں سے نازل ہوا. کچھ پیرامیٹرز انسان بناتے ہیں، ان کے پاس پورا علم ہی نہیں، پیرامیٹرز بنا کیسے لیتے ہیں؟ اتنا تو انسان نہیں اپنے بارے میں جانتا جتنا اس کا خالق اسے جانتا ہے، کیونکہ اس نے تو پیدا کیا. اس کی پیدائش، اس کی تخلیق کے بعد اس کی زندگی کا جو دستور حیات بنایا ہے، جو اس نے معیار بنایا اللہ تعالی نے، وہی معیار سب سے بڑا معیار ہے، اور وہ آسمان سے نازل شدہ معیار ہے، وہ کتاب و سنت ہے. اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، جب ایک بات ہوئی تو ایک شخص نے کہا، آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں، حدیث میں آیا ابوبکر تو خلیفہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نازل نہ ہو جائیں. اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا. ایک لمحے کے لیے اس دارمی کی روایت کی روشنی میں ایک ضروری نقطہ سمجھیے. صحابہ کرام کا منہج, جن کو سلف کا منہج کہا جاتا ہے, سلفی منہج کہا جاتا ہے, ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اللہ نے جس کو پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان کی بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور کیا کہہ دیا کہ اگر حدیث کی موجودگی میں, اللہ کے رسول کی بات کی موجودگی میں تم نے ابو بکر و عمر کی بات کو بھی پیش کیا تو تم پہ پتھر نازل ہوں گے. اور اگر تھوڑا سا خیال کیا جائے, کتابوں کو کھولا جائے, تو تابعین کا اور تبع الاتباع کا بھی یہی موقف تھا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, جو 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور 150 کو فوت ہوئے, وہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی. جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 93 کو پیدا ہوئے اور 179 کو فوت ہوئے, وہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب. میں ایک انسان ہوں, میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. فانظروا فی رائی, میں جس رائے کا اظہار کروں دیکھ لیا کرو. فکل ما وافق الکتاب والسنہ, جو کتاب و سنت کے موافق ہو, اس کے معیار پہ اترے. فخذوه, اسے لے لو. وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه, اور جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو, فاتركوه, اسے ترک کر دو. معیار کتاب و سنت. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث خلاف قولی, جب میری کسی بات کے مقابلے میں صحیح حدیث ثابت ہو, فاعملوا بالحدیث, تم حدیث پہ عمل کرنا. واترکوا قولی, اور میری بات کو چھوڑ دو. امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے اور 204 کو فوت ہوئے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 163 کو پیدا ہوئے اور 241 کو فوت ہوئے. وہ فرمایا کرتے تھے اذا قلت قولا يخالف الحديث, جب میں کوئی بات ایسی کہہ دوں جو حدیث کے مخالف ہو. فاعلموا ان عقلي قد ذهب, تو جان لینا کہ میری عقل خراب ہوگی ہے, میں دیوانہ ہو گیا ہوں, اس لیے میری بات نہ ماننا. اور فرمایا کرتے تھے لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، نہ میری تقلید کرنا، نہ امام مالک کی تقلید کرنا، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا، نہ امام ثوری کی تقلید کرنا، بلکہ جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے تم بھی وہاں سے دین حاصل کرنا. انہوں نے کہاں سے دین لیا؟ قرآن اور حدیث. تو منہج السلف اس کا معیار کتاب و سنت ہے، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، وہلم جرا. آج تک جن لوگوں نے اس منہج کو سمجھا ان کے نزدیک کتاب و سنت سے بڑھ کے کوئی معیار نہیں، اور کتاب و سنت کا فہم بھی وہ جو صحابہ نے حاصل کیا، جن کو خود اللہ کے رسول نے تربیت دی اور پالش کیا، تیار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈگری حاصل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اولئک هم الفائزون، صحابہ کرام. اولئک هم الراشدون، صحابہ کرام. اولئک هم المفلحون، صحابہ کرام. کنتم خیر امہ، سب سے پہلے اس آیت کے مخاطب صحابہ کرام. چند مثالیں اس ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا. جمعے کے متعلق، ابھی کل جمعے کا مبارک دن گزرا، بعض کہنے والے کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ جمعہ دیہات میں نہیں ہوتا، جمعہ اس جگہ پہ ہوگا جہاں عدالت ہو، جہاں شہر ہو، بازار ہو، دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا. اگر اس سکول آف تھاٹ کی بات مان لی جائے، اور نہ جانے کہاں سے انہوں نے یہ گھڑ لی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کی سروے رپورٹ بنانا تو مشکل ہو جائے گی، پاکستان میں کتنی جگہ پہ جمعہ ہوگا. منہج سلف کیا ہے؟ کتاب و سنت معیار ہے، آپ لوگوں کی فہم معیار نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تو یہ جھوٹ ہے، انہوں نے بالکل نہیں کہا. صحیح بخاری کی روایت ہے 892 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین. مسجد نبوی کے بعد جو پہلا جمعہ پڑھایا گیا وہ بحرین کے اندر جواسہ نامی بستی کے اندر پڑھایا گیا. ہو صحیح بخاری کی روایت جو یہ بیان دے دے کہ بستی میں جمعہ پڑھایا گیا، کسی مسلمان کے لیے جائز کیسے ہے کہ وہ کہے کہ دیہات میں ہو نہیں سکتا، اور اپنی بناوٹی شرطوں پہ مسلمانوں کو پریشان کرے. عدالت تلاش کرو، شہر تلاش کرو، کیا دیہاتی مسلمان ہونا جائز نہیں ہے ان کے لیے؟ اور حدیث کہتی ہے جو تین جمعے چھوڑ دیتا ہے، من ترک ثلاث جمع متهاون طبع الله على قلبه، جو تین جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے. بالفاظ دیگر قرآن کی آیت ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، عربی بدو دیہاتی کفر و نفاق میں بہت آگے گزر چکے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو اسی طرح رہنا چاہیے؟ دوسرا سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے جمعہ ہر شخص پہ فرض ہے، کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ جمعہ چھوڑے. سلف صالحین کا منہج کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے؟ سنن ابی داود 1067 طارق بن شہاب سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ، ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا واجب ہے، الا اربع، سوائے چار لوگوں کے، مملوک، غلام، وامرأة، عورت، وصبی، بچہ، ومریض، بیمار. ایک لمحے کے لیے سوچئے، تین جمعے جو نہیں پڑھتا اس کے دل پہ تو مہر لگ جاتی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے منافق بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے تو جب تک بالغ نہیں ہوئے وہ تو منافق ہی ہوئے، اور ہاسپٹل جتنے ہیں سب منافقوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، دنیا کا دو تہائی حصہ عورتوں کے، ساری عورتیں منافق ہیں. معیار کتاب و سنت، اپنا تجربہ، اپنی رائے، اپنی سوچ نہیں. تیسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے، جب تک 40 لوگ نہ ہوں تو جمعہ نہیں ہوتا. اچھا جی، یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ضروری ہے لکھا ہوا دکھائیں؟ یہ جواب آ جاتا ہے نہیں. منہج سلف کتاب و سنت کو معیار مانتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی رہنمائی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی رہنمائی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 936، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت عیر تحمل طعاما فالتفتوا الیہا. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے خطبے میں حاضر تھے، ایک قافلہ آ گیا جو اناج اور غلہ لے کے آیا. فالتفتوا الیہا حتى ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا. کچھ لوگوں کی توجہ ادھر بھی ہوئی، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور ان کے سامنے 12 صحابہ موجود تھے. کتنے؟ ان کا ترجمہ نہیں ہوا ہوگا پھر. 28 کم ہے نا. فنزلت هذه الايه، اور یہ آیت نازل ہوگی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. منہج سلف، اس کا معیار کتاب و سنت ہے، رہنمائی اللہ کے رسول نے کیا دی ہے. چوتھا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے جمعے کے متعلق ہی، جمعہ جو ہے یہ زوال سے پہلے ہوگا، بعد میں نہیں پڑھ سکتے. کہا ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس کے بارے میں کوئی حکم دکھا دیجئے قرآن و حدیث کا. کوئی حکم نہیں. حکم کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری 904، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي الجمعة حین تمیل الشمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھتے ہی اس وقت جب سورج زائل ہو جاتا، اسی لیے مائل ہو جاتا. امام بخاری نے باب ہی یہ باندھا ہے، باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے تو یہ جمعہ کا وقت. تو آپ نے مجرد صرف جمعے کے متعلق چار پہلو سنے اور چاروں کے بارے میں شریعت کی رہنمائی آپ نے سنی، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دین کے کسی مسئلے میں بھی جب تک معیار کتاب و سنت کو نہیں بنائیں گے کبھی صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے. اور صراط مستقیم وہ ہے جس کو صحابہ نے اختیار کیا، جس کو تابعین نے اختیار کیا، جس کو تبع الاتباع نے اختیار کیا. اسی لیے تیسرا اصول یہ ہے، سلفی منہج، دین کے ہر مسئلے میں صحابہ کرام کے فہم کو ترجیح دیتا ہے، جو ان کی فہم ہے وہی صحیح ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، ان کو پتہ اللہ کے رسول نے کیا سمجھایا. قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا، بغیر کسی واسطے سے اللہ کے رسول سے انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا. جو علمی گہرائی، جو فہم و بصیرت وہ رکھتے تھے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی. اور صحابہ کرام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آراء کو بھی قرآن کی آیتیں بنا دیا، صحابہ کرام کے رویوں کو بھی، ان کی فہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات بنا دیا. اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمقصود ان احدهم من بعدهم لا يساويهم في رأيهم، مقصود یہ ہے فہم صحابہ مقدم کیوں ہے، کیونکہ ان کی رائے جیسی دنیا میں کسی کی رائے نہیں ہو سکتی. وَكَيْفَ يُسَاوِيهِمْ وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يَرَى الرَّأْيَ فَيَنزِلُ الْقُرْآنَ بِمُوَافَقَتِهِ، ان کی رائے کے برابر کسی کی رائے ہو کیسے سکتی ہے، ان کی تو رائے ہوتی تو قرآن اتراتا، اب کسی کی رائے ہوگی تو کہاں سے قرآن آئے گا. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں گئے، جا کے کہتے ہیں، لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے مقام ابراہیم کے پاس دو رکھتے اگر پڑھ لیں. ابھی یہ بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ سیدنا جبریل ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے یہ وحی لے کے آ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، آئے تو ترائی، اور رائے کس کی تھی؟ عمر کی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں، لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں تو کتنا اچھا ہے. ذی القعدہ چار ہجری تک پردہ نازل نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول اپنے پاس سے تو حکم نہیں دے سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ابھی یہ بات مکمل ہوئی تو پردے کی آیتیں لے کر جبریل امین نازل ہو گئے، رائے کس کی تھی؟ عمر کی. بدر کی جنگ مسلمانوں نے جیتی، مشرک شکست خوردہ ہوئے، جو قیدی ہاتھ آئے مشورہ کیا گیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول میرے رشتہ دار میرے حوالے کرے، اپنے حوالے کرے، اڑائے ان کی گردنیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، جبریل امین قرآن لے کر آئے، مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ رائے عمر کی قرآن اللہ نے بنا کے اتار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، سیدنا عمر نے قمیض پکڑ لی، کہ اللہ کے رسول یہ منافق جس نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی، آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ ابھی یہ بات ہوئی تو جبریل تشریف لے آئے، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھنا کبھی بھی، نہ ان کی قبر پہ جانا۔ اور قرآن کی آیت اتری، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، 70 مرتبہ بھی تم بخشش کی دعا کرو گے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیا۔ رائے عمر کی قرآن اللہ نے اتار دیا۔ بنی قریظہ پہ جب شب خون مارا، جب انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا، جب ان کا محاصرہ کیا گیا، تو بنی قریظہ کے ہی سعد ابن معاذ سردار تھے، کہا سعد جو فیصلہ تیرا ہوگا اس کو نافذ کریں گے۔ کہا میرا فیصلہ یہ ہے، انی ارا ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرياتهم وتغنم اموالهم، میرا فیصلہ ہے جتنے لڑائی کرنے والے سب کو تہے تیغ کر دیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دو، عورتوں بچوں کو غلام بنا دو، ان کا مال و دولت غنیمت بنا لو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 سماوات، میرے صحابی تو نے فیصلہ وہ کیا جو تیرے رب نے آسمانوں پہ فیصلہ کیا۔ تو منہج سلف اس میں فہم صحابہ کو مقدم کیا جاتا ہے، صحابہ نے کیسے سمجھا، جو ان کو سمجھائی وہ دین ہے، جو انہوں نے نہیں کیا، جو ان کو نہیں سمجھایا گیا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ چوتھا اصول، منہج سلف میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن باقی جتنے مناہج پیش کیے جائیں گے ان میں جگہ جگہ پہ اختلاف، تعارض، لڑائی، فساد اور جو کچھ دنیا میں اس وقت موجود ہے وہ نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک حقیقت کھولی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، ولا تكونوا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کالذین تفرقوا جنہوں نے تفرقے بازی کی، من بعد ما جاءهم البینات، ان کے پاس تو واضح دلائل آ چکے تھے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اس سے بھی واضح ایک سٹیٹمنٹ قرآن مجید میں نازل کی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، ٹکڑے ٹکڑے کون ہوتا ہے جو دین میں تفرقہ پیدا کرتا ہے، لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الى الله، ان کے اعمال اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ثم ينبئهم، اللہ ان کو خبر دے گا کہ کیا وہ کرتے رہے ہیں۔ بما كانوا يفعلون, جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. سلفی منہج میں شریعت کی نصوص قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے. تعارض کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلام بھی سچا اور اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ بھی وحی کتابیں ہیں. وحی کے بغیر حرکت وہ زبان نہیں کرتی تھی. اتفاق سے جب یہ اصول پیش کیا گیا تو اعتراض کرنے والوں نے کر دیا, یہ کیا اختلاف تو ہے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری کی روایت 1304, صحیح مسلم 2181, ان المیت يعذب ببكاء اهله علی, بے شک میت کو اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. انسان کو غم آتا ہے, وہ روتا تو ہے, رونے والا تو اپنے غم کا اظہار کرتا ہے, غم ہلکا کرتا ہے, تو عذاب قبر میں اس کو ہوتا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ اور قرآن کہتا ہے, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بھی روتا تو وہ ہے, عذاب اس کو ملتا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ اصل میں اس میں تعارض ہے ہی نہیں. کیسے ہے نہیں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, یہ قیامت کے متعلق ہے کہ کوئی بوجھ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں ایک شخص برائی کرتا ہے اور برائی سکھاتا ہے, سیکھنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی گناہ ہوگا. اور میت کے اوپر رونے والے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوتا, یہ اس وقت ہوگا جب مرنے والا وصیت کرے کہ میرے مرنے پہ تم نے بین نوحہ کرنا ہے, رونا ہے. جس طرح طرفہ بن عبد نے, طرفہ بن معبد نے وصیت کی تھی اپنی بیٹی سے, اذا انا مت فنعینی بما انا اہلو, اذا انا مت, جب میں مر جاؤں, فنعینی بما انا اہلو, تو اتنا رونا اور نوحہ کرنا جتنا میرا مقام ہے. وشقی علی الجیب یا ابنت معبدی, اے معبد کی بیٹی, کچھ پرواہ نہ کرنا, اپنے لباس کو چیر پھاڑ دینا, لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا سردار مر گیا ہے. تو ایسے شخص کی جو وصیت کرنے والا ہے, ایسا شخص وصیت کر جاتا ہے تو اس کے رونے والے کی وجہ سے اس کو بھی عذاب ہوتا ہے, کیونکہ کہہ کے وہ گیا ہے. پانچواں اور آخری اصول, سلفی منہج, منہج سلف صحابہ کا منہج, ہمیشہ شریعت کی نصوص کو عقل پر مقدم کرتا ہے, کیونکہ شرعی نصوص میں کوئی شک نہیں, کوئی نقص نہیں, اور کسی بھی عقل میں خلل اور نقص ہو سکتا ہے. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 162, سنن الدارمی کی 715, لو کان الدین بالرائی, اگر دین رائے کے ساتھ ہوتا, نص سے ثابت نہ ہوتا, لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه, تو موزے کا نچلا حصہ اوپر والے حصے سے مسح کا زیادہ لائق ہوتا. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کر رہے تھے. مٹی کہاں لگتی ہے تو مسح کہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ نفس ہے, شرعی حکم ہے, عقل سے نہیں سوچنا، عقل وہاں رک جائے جہاں قرآن اور حدیث آ گئی کہ یہ آگے اس کو ماننا ہے، اور اگر اس کو استعمال کرنا ہے عقل کو تو المنقاد للشرع اللہ، شریعت کے تابع کر کے اس کو استعمال کیا جائے، اس کو سمجھ حاصل کی جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم صحیح منہج، منہج سلف اگر آج تلاش کرنا ہو تو اس کی کیا نشانی ہوگی، کون کون سے نام دنیا میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کیا دی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔